قال حسين بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأريد أن أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام درود بيجا محمد وعلى
يا الله صل على محمد وعلى محمد وعجل
سيد الشهداء کا خروج سيد الشهداء کا قیام اپنے دور کی ظالم و فاسق حاکم و حکومت کے خلاف مدینہ میں یزید کی بعثت سے انکار کرتے ہیں. 27 رجب کو مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا, 28 رجب کو مدینہ چھوڑا, مکے کی جانب رواں دواں ہوئے اور اپنے قیام کی تفسیر ان الفاظ کے ساتھ کی کہ میں کسی ظلم کسی فساد کسی شر کے ارادے سے نہیں نکل رہا, میں کسی جاہ طلبی کسی مقام و اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے خروج نہیں کر رہا بلکہ میں چاہتا ہوں میں خروج کر رہا ہوں تاکہ اپنی نانا کی امت کی اصلاح کرتا چلوں. میں چاہتا ہوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں. سید الشہداء کا یہ قیام ماجرہ کربلا و عاشورہ 4 مہینے 6 دن 27 رجب کو جب یزید کی بعثت سے انکار کا فیصلہ کیا, 28 رجب کی صبح کو یزید کی بعثت سے انکار کر کے یہ کاروان مدینے سے مکہ پھر مکہ سے کوفے کا ارادہ کر کے 10 محرم کربلا کی اس وعدہ گاہ میں اپنی خون سے اپنے نانا کے وعدے کو نبھایا. ہر مرحلے میں سید الشہداء معرفت شعور آگاہی بیداری ہدایت علم لوگوں کے شعور میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے مقصد سے آگاہ کرتے جا رہے ہیں. کوفے کا ماحول مکے کا ماحول شام کی صورتحال اس قدر پر آشوب تھی کہ سید الشہداء کو ان مہینوں کے اندر بھی جن مہینوں میں یہ قافلہ کربلا کی جانب بڑھ رہا تھا یہ گمان تھا و قوی امکان تھا کہ سید الشہداء کے یزید کے خلاف قیام کی کہیں کوئی ایسی تفسیر نہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ الہی و قرآنی و پاکیزہ خروج و قیام اعلیٰ مقاصد کے لیے کہیں اس کی ایسی تفسیر نہ ہو جائے کہ یہ اقتدار کو حاصل کرنے کے قیام میں تبدیل ہو جائے. اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ تاریخ بھر میں کربلا و عاشورہ کے اس قیام کی تفسیر میں جو انحرافات پیش آئے اور اس میں سے ایک منحرف ہونے کا نقطہ یہی نکلا کہ مثلاً دو شہزادوں کی اقتدار کے بارے میں جنگ تھی جبکہ سید الشہداء اقدار کے لیے جنگ کر رہے تھے, ان کے مقابلے میں یزید اقتدار پر بیٹھا تھا. سید الشہداء عالی صفات و عالی مقاصد اور انسانیت کی کمال انسانیت کے کمال اور عروج کو اپنے مد نظر پر رکھتے ہوئے شرافت عزت کرامت ذلت سے دوری اور اپنے شرف کو برقرار رکھتے ہوئے امت مسلمہ کو شرف و کرامت کی طرف بلا رہے تھے. اسی لیے سید الشہداء نے جہاں تک ممکن ہوا اپنے قیام کا تعارف خود کرایا. جہاں تک ممکن ہوا، جہاں خود پہنچ سکتے تھے حج کے دوران اپنا سفیر بنا کے نہیں بھیجا، مکہ میں اپنا کوئی سفیر نہیں بھیجا، مدینہ اور مکہ کے درمیان جن شخصیات سے سید الشہداء کی خود ملاقات ہوتی، خود اپنے قیام کی تفسیر، مقصد اور اس کا تعارف اپنی زبان سے کرایا کرتے تھے، کہیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب بھی کسی زمین کے اوپر کوئی ظالم و جابر حاکم برسر اقتدار آ جائے اور اس کے مقابلے میں وہ افراد جو اس کے سامنے موجود ہیں اپنی زبان یا اپنے عمل سے اس کو تبدیل کرنے میں کوئی عکس العمل نہ دکھائیں تو خدا کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش کو ظالم کے ساتھ محشور کرے۔ کہیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کہیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لوگوں کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ سنت رسول کو مار دیا گیا ہے اور اس کے مقابل میں بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، تم اس کے مقابل میں عکس العمل کیوں نہیں دکھاتے؟ لیکن آپ دیکھیں آیا وہی کام انجام نہیں پایا؟ 1440 ہجری میں آج ہم یہ نہیں دیکھ رہے، آج کتنے لوگ سید الشہداء کے نام پر یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو سید الشہداء کے جملے تھے؟ آپ دیکھیں انحراف اس طرح آتا ہے، کسی بھی تحریک کے، کسی بھی موومنٹ کے، کسی بھی نہضت کے تعارف کرانے میں اگر اس کے بانی کا بیان ہی اس کے ممبر سے بیان نہ کیا جائے تو وہ تحریکیں 1400 سال بعد ان کی یاد رہ جاتی ہے، لیکن وہ مقاصد، وہ عالی اہداف، وہ ہو سکتا ہے یاد کرنے والوں کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں۔ اس لیے ممبر حسین سے پیغام حسین بزبان حسین دینا بہت ضروری ہے، سید الشہداء کی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے ایک چھوٹی چھوٹی دلیلیں آپ کو دیتے ہوئے اپنے بات کا وزن آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کام کیوں کیا جاتا ہے، کہ مسلسل جتنے بندہ حقیر کو کراچی میں یا اندرون سندھ کے اندر جہاں بھی توفیق حاصل ہوئی، جو بھی موضوع اختیار کیا، اس کی تفسیر سید الشہداء کے کلام سے بیان کی ہے، کیونکہ اس قدر کلام کی ہے سید الشہداء نے۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، 4 مہینے 6 دن سید الشہداء اپنے قیام کا تعارف کروا رہے ہیں مکہ سے لے کر کربلا تک۔ میں نے ہمیشہ یہ چیلنج مجالس کے اندر کیا ہے، درسوں میں بھی کیا ہے اور ان جگہوں پر بھی کیا، تاکہ چونکہ خود شاید اس کام کا سب سے بڑا مجرم میں خود ہوں، اس خاطر اس درد کو بھی اپنے اندر زیادہ رکھتا ہوں اور بیان بھی کرتا ہوں تاکہ ہم متوجہ بھی ہوں کہ اس قدر خود بانی عزا سے مقصد عزا، بانی عزاداری سے مقصد عزاداری، بانی فرش عزا سے مقصد فرش عزا، اس قدر کم ہم نے سنا یا اس قدر کم ہمیں سنایا گیا یا اتنی کم ہم نے دلچسپی دکھائی کہ آج ہمیں خطابہ کے جملے زیادہ یاد ہیں کربلا کے بارے میں، لیکن سید الشہداء کے کربلا کی نہضت کے دوران یہی 4 مہینے 6 دن 27 رجب سے لے کر 10 محرم تک جو کچھ سید الشہداء نے کہا ہے، میرا یہ چیلنج ہمیشہ سے رہا ہے، حتیٰ 40 سال کا بھی فرش عزا کے اوپر بیٹھا ہوا فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ 20-25 سال اپنے ہوش میں کیے جانے والی عزاداری میں یا میں نے یہ بات مکمل سنی ہے یا پڑھی ہے یا بیان کی ہے۔ سید الشہداء کے جملات، یہ چار مہینے چھ دن میں سید الشہداء نے جتنی باتیں کی ہیں ایک چھوٹے سے کتابچے کے اندر آ سکتی ہیں۔ کسان سے کیا بات کی ہے، راستے میں گزر رہے تھے، دکاندار سے کیا بات کی ہے، اپنے قیام کو بیویوں سمیت محمل کے اندر موجود ہیں بیویاں، اونٹوں کے اوپر سید الشہداء کا کاروان سوار ہے، راستے میں کسی نے مدد کے لیے بلایا، پانی دینے کے لیے گئے، اس سے کیا بات کی۔ سید الشہداء مکے میں پہنچے، لوگ حج کر رہے تھے، سید الشہداء کا غیر معمولی دیکھ کر کسی نے عکس العمل نہیں دکھایا، سید الشہداء سے کہا کہ آپ ہمارے حج میں شامل ہو جائیں، ہم آپ کے لشکر میں شامل نہیں ہوں گے، ان سے کیا بات کی۔ جن لوگوں نے سید الشہداء کو خطوط بھیجے لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ ہر جگہ سید الشہداء خود جاتے اپنے سفیروں کو روانہ کیا، کیا آج فرش عزا کے اوپر بیٹھنے والا 25 سال سے مسلم بن عقیل کے اوپر واہ واہ کرنے والا اور مسلم بن عقیل کے غم میں غم بنانے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ مسلم کو لکھا ہوا خط جو سید الشہداء نے لکھ کر مسلم کو دیا کوفے کے لیے، کوئی ایک عزادار بھی کہہ سکتا ہے میں نے پڑھا ہے وہ خط؟ میں 40 سال کی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، 40 سال میں کیا اس عزادار کو اتنی فرصت دی خطیب نے، اتنی فرصت دی، اتنا جگایا اس کو؟ کیا کسی نے آج تک فرش عزا پہ آ کے مجھے، ہمیں یا مجھے یہ احساس دلایا کہ آپ نے کربلا کے بارے میں قیمتی کلام کم سنا ہے اور اس سے کم درجے کا کلام زیادہ سنا ہے؟ آپ نے حسین کے بارے میں حسین سے کم سنا ہے، حسین کے بارے میں غیروں سے زیادہ سنا ہے؟ یہ مشکل اول طلبگی میں خود اس بندہ حقیر نے محسوس کی، صرف سید الشہداء یا کربلا کے بارے میں نہیں ہے، بس یہ احساس آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا تھا، محرم فرش عزا یہ مہینہ فرصت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا ایوہ الناس اغتنم الفرص فانہا تمر مر الصحاب، نہج البلاغہ عقل کی معراج، نہج البلاغہ تفسیر قرآن، نہج البلاغہ علی کی دنیا، علی کی انسان شناسی، علی کی دنیا شناسی، علی کی شیطان شناسی، علی کی ہستی شناسی، علی کی کائنات شناسی، علی کی تاریخ شناسی، علی کی شخصیات شناسی، علی کی سیاست، علی کی بصیرت سے بھری ہوئی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ فرما رہے ہیں اے لوگوں، فرصتیں بادلوں کی طرح گزر جاتی ہیں، اغتنم الفرص، فرصتوں کو غنیمت سمجھو، ان سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ کیا فرش عزا کی فرصتیں مجھ جیسے شخص کے لیے 25 سال 30 سال کے بادلوں کی طرح نہیں گزر گئیں؟ کیا آج تک میں نے سید الشہداء کے نام پر جمع ہو کے سید الشہداء کی کربلا میں و تحریک کربلا میں ہونے والی پوری بات نہیں سن پایا؟ یہاں سے مجھے اپنی زندگی کے اوپر ایک نظر ثانی کرنی پڑے گی، یہ کیا طرز زندگی ہے کہ جو ساری زندگی غدیر پر خوش کرتا رہا لیکن پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی خطبہ غدیر مکمل پڑھنے کی توفیق نہیں ملی؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے آ کے سارا جھگڑا شیعہ کو اپنے مد مقابل مسالک اور مکاتب سے غدیر پر ہے، لیکن آج شیعہ سے کوئی سوال کرے کیا نبی کی پوری بات تم نے خود سنی ہے؟ تمہارا جھگڑا چند جملوں کے بارے میں ہے، جو جملے تمہیں ممبر سے بتائے گئے تمہیں یاد ہو گئے، اس جملے سے پہلے بھی طولانی بات نبی نے کی ہے اور اس جملے کے بعد بھی طولانی بات نبی نے کی ہے، کیا ان جملوں میں جسے تم مجرم قرار دے رکھے ہو کہ یہ پیغام یا سنا نہیں یا سن کر یاد نہیں رکھا، اگر خود وہ مجرم تم سے پوچھ لے ان 4 جملوں کے علاوہ غدیر کے پیغام کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ کتنی شرمندگی ہوگی مجھ جیسے حقیر طالب علم کو، کتنا سر شرم سے جھک جائے گا کہ خطبہ فدق میں آخر بی بی نے 1.5 گھنٹے ظالم کے دربار میں جا کے پورا فلسفہ دین بیان کیا، توحید بیان کی، نبوت بیان کی، انبیاء کا آنا بیان کیا، بعثت رسول بیان کی، فلسفہ احکام بیان کیا، فلسفہ عقائد بیان کیا، کائنات شناسی بیان کی، ہستی شناسی بیان کی، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانا، میرے دوست کی زبان ترکی ہے لیکن میری قسمت یہ ہے کہ مجھے ترکی نہیں آتی۔ یہاں پر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کربلا و عاشورہ کے بارے میں معیاری ترین کلام سید الشہداء کا ہے، معیاری ترین مجلس سید الشہداء کی ہے، معیاری ترین مقصد عاشورہ سید الشہداء کے کلام سے بتایا جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ ہر مجلس کے اندر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی مجلس کو آمادہ کروں سید الشہداء کے کلمات نورانی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہ
سید الشہداء نے اتمام حجت کیا. مکہ کربلا مدینے سے مکہ آنے کے بھی کچھ اسباب ہیں کہ سید الشہداء مکہ کیوں آئے, اور مکہ میں نہ رکنے کے بھی کچھ اسباب ہیں کہ جب سید الشہداء نے مدینے میں یزید کی بیعت سے انکار کیا تو سید الشہداء پھر مکے میں کیوں نہیں ٹھہرے, مکے کو اپنے قیام کا مرکز کیوں نہیں بنایا, مکے کے اندر یزیدیت کا مقابلہ کیوں نہیں کہا, کیوں نہیں مرکز بنایا مکے کو یزیدیت سے مبارزے اور مقابلے کا. سب سے پہلی بات کہ مکہ آئے کیوں. سید الشہداء جانتے تھے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے, انصار قلیل گئے, پیغام بہت معیاری ہے, تحریک بہت معیاری ہے, مقصد بہت معیاری ہے, ایک ایک فرد تک کربلا کے اس قیام کا پیغام پہنچانا ضروری ہے. سید الشہداء نے فرصتوں سے استفادہ کیا. جانتے تھے کہ بصرہ سے بھی کچھ مومنین مکہ آئیں گے, یمن سے بھی مومنین مکہ آئیں گے, شام سے بھی مومنین مکہ آئیں گے, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ عبادتوں کی طرف جن مسلمانوں کا رجحان ہوگا وہی مسلمان اپنے اپنے خطوں میں نسبتاً متدین ہوں گے. جب ہی حج کے لیے موسم میں حج پہ آ رکھے ہیں, ان کے دل نسبتاً باقیوں کی نسبت خداوند متعال کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ آمادہ ہوں گے. سید الشہداء نے کوالٹی ٹائم اور کوالٹی جگہ کا انتخاب کیا, معیاری وقت اور معیاری مکان اور معیاری زبان, دونوں معیارات کو سید الشہداء نے مد نظر رکھا اور فیصلہ کیا میں خود مکہ جاؤں گا. حج کے ایام میں 3 شعبان کو مکہ میں پہنچے. روایتوں میں آتا ہے کہ مختلف گھروں میں قیام کیا سید الشہداء نے. جب مکہ میں پہنچے لوگوں کو معلوم تھا یہ جس کاروان کے ساتھ مکہ آئے ہیں کبھی بھی بیویوں کو لے کے, تو سید الشہداء نے تقریباً 100 سے زیادہ حج کیے ہیں پیدل حج کیے ہیں سید الشہداء نے. مکہ آئے ہیں حاجی جانتے تھے, کتنے لوگ تقاضا بھی کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا نبی اکرم کی روایات سنی ہوئی تھی, حسنین کے ساتھ حسنین علیہ السلام تو السلام کے ساتھ کیے جانے والے حج کا ثواب کس گنا بڑھ جاتا ہے یہ بھی ان حاجیوں کو معلوم تھا. سید الشہداء کو دیکھ کے خوش بھی بہت ہوئے کہ اس سال کے حج میں سید الشہداء کے ساتھ حج کرنے کا موقع مل جائے گا. سید الشہداء نے روایات میں آئے گا سید الشہداء 5 وقت کی نماز مکہ کے اندر پڑھاتے بھی تھے. جب سید الشہداء خود موجود ہوتے تھے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ امامت ہے جماعت سید الشہداء کے ہوتے ہوئے کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اپنے ہر نماز کے بعد ایک خطبہ دیتے تھے, چونکہ اس نماز کے اندر کبھی کبھی افراد تبدیل ہو جاتے تھے کیونکہ سید الشہداء کا مکے میں کافی قیام ہے. تقریباً 3 شعبان کو اگر پہنچیں تو 8 ذی الحج کی صبح مکہ سے روانہ ہوئے ہیں. مکہ کو 8 ذی الحج کو الوداع کہا ہے, 3 شعبان کے پہنچے ہوئے. تقریباً 1 مہینہ اور چند دن سید الشہداء مکہ کے اندر رہے, یہ تب بلکہ زیادہ, تقریباً 3 مہینے مکہ کے اندر رکھے. اکثر حصہ مکہ کے اندر اپنے قیام کا معرفتی و شعوری مہینہ سید الشہداء نے مکہ میں گزارا. اب اس کے اندر سید الشہداء کو نمازوں کے بعد بھی خطبے میں موقع ملتا لوگوں کو بتاتے, یزید کا ظلم بھی بتاتے, یزید سے اپنی نفرت کا سبب بھی بتاتے, یزیدی حکومت کی صفات بھی بتاتے, اور ظالم حاکم کے خلاف قیام نہ کرنے کا عذاب بھی بتاتے. سید الشہداء نے بنی ہاشم سے بھی خطاب کیا, سید الشہداء نے مہاجرین سے بھی خطاب کیا, سید الشہداء نے باقیات انصار سے بھی خطاب کیا, اصحاب پیمبر سے بھی خطاب کیا جو کہ حج کے اندر موجود تھے. سید الشہداء نے بڑی بڑی شخصیات سے بھی حج کے موقع پر خطاب کیا, شخصاً بھی خطاب کیا اور جب وہ نمازوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے تب بھی خطاب کیا. بڑی شخصیات مکہ کے اندر مثلاً خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر, زبیر کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر, خود عبداللہ ابن عباس یا اپنے بھائی محمد حنفیہ یہ بڑی بڑی شخصیات اور بھی بڑی شخصیات جو کہ اس سال حج کے اوپر آئی ہوئی تھی. یہ 60 ہجری کا حج تھا جو سید الشہداء نے آخر تک لوگوں کو کربلا و عاشورہ کے مقاصد سے آشنا کرتے رکھے. لیکن جس وقت عین حج کی گھڑی آئی, 8 ذی الحج کو حج انجام پاتا ہے اور پھر 10 ذی الحج کو قربانی, لیکن سید الشہداء نے 8 ذی الحج کی صبح اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا اور یہ علامتی کام کر کے لوگوں کو بتا دیا, تم اپنا حج بچانے کے در پہ ہو اور میں اسلام بچانے کے لیے کربلا جا رہا ہوں. سید الشہداء نے آپ دیکھیں کس قدر لوگوں کو پیغام پہنچایا, جہاں میں نے کہا جہاں خود نہیں پہنچ سکتے تھے وقت سے پہلے قاصد روانہ کیے, اور خط کے اندر یہی نکاتی فارمولاز, امامت, ولایت, حکومت اسلامی, اسلامی حاکم, اپنا مقام, اہل بیت کا مقام, حکومت اور ولایت کے اوپر خود اپنا حق ہونے کو لوگوں کے اوپر دلائل قرآنی, روائی اور عقلی دلائل سے ثابت بھی کرتے تھے. لیکن لوگوں کے رویے سید الشہداء کے سامنے بالکل وہی تھے, یعنی سید الشہداء کے سامنے دو کردار بالکل ویسے ہی موجود تھے جیسے آج سید الشہداء کے ماننے والوں کے اندر یہ دو کردار موجود ہیں. ایک حسینی طرز زندگی یعنی حسینیت کو اپنی زندگی کا دستور بنانے والے, اور ایک سید الشہداء کے ساتھ ہمدردیاں دکھانے والے, سید الشہداء پر آنسو بہانے والے, سید الشہداء کی حمایت کرنے والے, لیکن سید الشہداء کا خطروں کے اندر ساتھ نہ دینے والے. ایک یہ طبقہ تھا. ان کو دو اصطلاحات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ کوفہ, بصرہ, شام, مدینہ, مکہ, اس میں صورتحال دو طبقے تھے سید الشہداء کے مقابل میں. ایک کو ہم کہتے ہیں مذمتی طبقہ, جس کے خلاف سید الشہداء کا قیام تھا یہ اس کی مذمت کرتے تھے لیکن مزاحمت نہیں کرتے تھے. مذمت کرتے تھے, سید الشہداء سے ہمدردی بھی رکھتے تھے, یزیدیت مردہ باد کہتے تھے لیکن یزید کے خلاف قیام نہیں کرتے تھے. اب قیام کیوں نہیں کرتے تھے؟ قرآن نے بھی اس کی دلائل بتائے ہیں کہ کیوں نبی کا ساتھ نہیں دیا. بعض نے لیکن نبی کی تعریفیں کی, کتنے لوگ تھے نا جنہوں نے زندگی میں نبی کو کہا کہ یہ صادق اور امین ہیں, لیکن ہم صادق اور امین کے ساتھ مل کر ابو سفیان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی صادق اور امین ہے لیکن اس صادق اور امین کے ساتھ ابو جہل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی صادق اور امین ہے لیکن ہم اس صادق اور امین کے ساتھ ابو لہب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا تاریخ کے اندر کتنے لوگوں نے مدحت کی ہے علی کی, اس قدر رسول اللہ نے فضیلت امیر المومنین کے اندر کلام بیان کیا, روایات نبی اکرم سے آئیں کہ آج دشمن بھی علی کی فضیلت کی روایات تاریخ سے ہٹا نہیں سکتا. آج دشمن بھی علی کی فضیلت کی وہ روایات جو نبی اکرم کی زبانی متواتر تمام کتب کے اندر آ گئیں, آج کوئی بھی علی کے فضائل مٹا نہیں سکتا. لیکن انہی فضائل کو سننے والوں نے, انہی فضائل کو سمجھنے والوں نے بھی کتنوں نے علی کے لشکر میں ساتھ دیا. علی کیا فریادیں کرتے ہوئے گئے, میں تیار ہوں کہ اپنے 10 دے دوں اور دشمن کا 1 لے لوں. کیوں؟ کیونکہ میرے تعریفیں کرنے والے, میری مدحت کرنے والے, میری فضیلتیں بیان کرنے والے دشمن کے مقابلے میں میرے ساتھ مل کر مزاحمت ایجاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح امیر المومنین فرماتے تھے کہ میرا درد کچھ اور ہے, تمہارا درد کچھ اور ہے, میں تمہیں خدا کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنی دنیا کے لیے چاہتے ہو. یہ درد علی کا, درد علی, درد امیری, درد امامت, درد ولایت. امیر المومنین کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ مل کے دین کی مشکل کیسے حل کروں چونکہ تم خود میرے لیے ایک مشکل ہو. میں دین پہ لگا ہوا کانٹا تمہارے ذریعے سے کیسے نکال لوں، کیونکہ جب تمہیں چھیڑتا ہوں تم خود مجھے چبھتے ہو. تعبیریں ایسی درد بھری تعبیریں، امیر المومنین کی دشمن کے بارے میں نہیں، اپنی فضیلت بیان کرنے والوں کے بارے میں. علی و اولاد علی پر رونے والے، علی و اولاد علی کے بارے میں یہ سب فضائل سننے والے، یہ اپنوں کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے درد جو حکومت امیر المومنین کو 4.5 سال امیر المومنین کو جس نے تنہا کیا، وہ غیر نہیں تھے، وہ امیر المومنین کے وہ اپنے تھے جو علی کی محبت میں دشمن کی مذمت کر سکتے تھے لیکن دشمن کے لیے مزاحمت ایجاد نہیں کر سکتے تھے. امیر المومنین کہتے تھے تم میری زندگی کے اندر ایسا وجود ہو جیسے آنکھ کا وہ کانٹا کہ اگر آنکھ بند کرنا چاہوں تو نہ بند کر سکتا ہوں اور اگر کھولنا چاہوں تو نہ کھول سکتا ہوں. میں آنکھ بند کروں تب بھی تم مجھے چبھتے ہو، میں آنکھ کھولوں تب بھی تم مجھے چبھتے ہو. جس نے علی کو درد بند کر دیا، جس نے علی کی فریادیں نکال دی، وہ دشمن نہیں تھا. یہ درد ہے فرش عزا کا. اگر یہ درد بیان نہیں ہوا تو وہ خطیب خائن ہے. بارگاہ ہے امیر المومنین میں، بارگاہ ہے سید الشہداء میں کہ ان کے ممبر پر بیٹھ کر ان کا درد کم بیان کیا، اپنا درد زیادہ بیان کیا. امیر المومنین کہتے تھے تم میری زندگی میں، اپنے لشکر کو خطاب ہیں یہ سارے، اس میں سے ایک بھی امیر شام کو خطاب کر کے یہ درد بیان نہیں کیے، یہ اپنے لشکر کو خطاب کر کے بولا تم میری زندگی میں ایسا وجود ہو جیسے حلق کے اندر پھنسی ہوئی وہ ہڈی جو نہ نگلتے بنتی ہے نہ اگلتے بنتی ہے. سید الشہداء کو ایسے افراد سید الشہداء کے سامنے تھے. یہ سارے وہ تھے جن سے اگر پوچھو کہ تم کس کے شیعہ ہو، انا شیعہ تو امیر المومنین. ہم علی کے شیعہ ہیں کیوں؟ ہم علی کے غم میں غم مناتے ہیں، علی کی خوشی میں خوشی بناتے ہیں، لیکن علی کے دشمنوں کے مقابل اپنی توانائیاں، اپنی حیثیت، اپنا مستقبل، اپنی تعلیم، اپنا گھرانہ، اپنا بچہ، اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی عیناً سوال آج عزادارہ نے سید الشہداء پیروان امیر المومنین کے سامنے آتا ہے کہ آج عزاداری و سید الشہداء کے نام پر آج کے ظالموں کے لیے میں نے کس قدر ان کی مذمت کی ہے اور کس قدر مزاحمت کی ہے. یہ نقطہ ہے، یہ وہ سوال ہے جو فرش عزا پر ہر عزادار کے ذہن میں اٹھانا چاہیے تھا. اگر میں نے 10 سال عزاداری کی ہے، میری عزاداری سے کتنے ظالموں کو نقصان پہنچا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنی عزاداری کے اندر بھی خود پسند ہوں، میں اپنی عزاداری کے نام پر بھی مطلب پرست ہوں، میں اپنی خطابت کے چکر میں بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں تاکہ اس خطابت کے ذریعے سے جنت خرید لوں لیکن علی کے مقصد تک پہنچ پاؤں یا نہ پہنچ پاؤں، یہ مجھے غرض نہ ہو. میں اپنی خطابت کے ذریعے سے علی سے اپنے لیے اولاد لے لوں لیکن جب اپنی اولاد علی پہ قربان کرنے کی باری آئے، میں علی کا تذکرہ کر کے اپنی زندگی کی مشکلوں کا حل نکال لوں لیکن جب علی کے اوپر مشکل آئے، جب حسین مشکل میں ہو، جب وقت کی حسینیت کے اوپر وقت پڑ جائے. بس حسین سے اولاد لینا آسان ہے، حسین کی بارگاہ میں اولاد پیش کرنا مشکل. حسین کے دشمنوں کی مذمت کر کے حسین سے اولاد لی جا سکتی ہے لیکن حسین کے پیغام پر اپنے دور کے ظالم کے خلاف مزاحمت کرنا، اس میں حسین سے لی ہوئی اولاد دینے کی باری آ جاتی ہے. یہ وہ آدھا پیغام ہے سید الشہداء کی نسبت جو آج تک ہم نے سنا کہ آج اگر میں سید الشہداء کے نام پہ آنسو بہاؤں گا تو بی بی آ کے میری شفاعت کر دیں گی، پھر حسین سے کچھ لے لینا. آج اگر میں فرش عزا پر آ کر بیٹھ جاؤں گا تو میری آخرت میں نجات مل جائے گی، پھر حسین سے کچھ لے لینا. بس کوفے کے اندر جتنوں نے بھی سید الشہداء کے اوپر گریہ کیا، سید الشہداء کے بارے میں ہمدردی دکھائی، سید الشہداء کی حمایت کی، لیکن قیام میں شامل نہیں ہوئے، وہ حسین کو کچھ دینے نہیں آئے تھے، حسین سے کچھ لینے آئے تھے کہ آپ ہمارے حج میں شامل ہو جائیں تاکہ مجھے ثواب مل جائے۔ قرآن کے قرآن کی بہت اچھی اصطلاح ہے ان لوگوں کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ وَأَحَمَّتْهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے خود ان کی نفس اور ان کی جانیں۔ یہ ایک طبقہ قرآن نے بتایا کہ ان کے لیے فقط اہمیت رکھتی ہے کہ میری جان، میرا مستقبل، میری پڑھائی، میرا ممبر، مجھے کوئی دوبارہ بلائے گا یا نہیں بلائے گا، اگر میں نے زیادہ چٹکلے نہیں سنائے، اگر میں نے زیادہ لوگوں کو محظوظ نہیں کیا، اگر میں نے زیادہ لوگوں کو گرمایا نہیں، اگر میں نے زیادہ لوگوں کو خوش نہیں کیا، تو پتہ نہیں آئندہ مجھے بلایا جائے یا نہ بلایا جائے۔ بس حسین کی بات کم کرو، لوگوں کو خوش زیادہ کرو۔ قرآن کہتے ہیں کہ وَأَحَمَّتْهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کے لیے اپنا نفس زیادہ قیمتی ہے، یہ طبقہ قرآن مجید نے بتایا۔ بس کوفے کے اندر 4000 سے زائد شیعہ نہیں آیا، کسی نے خط لکھے، کسی نے خود سید الشہداء کو بنفس نفیس کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن عین قیام کے وقت شب عاشور تک ساتھ نہیں رہا۔ کسی کو اپنے گھوڑے عزیز تھے، کسی کو اپنا مال عزیز تھا، کسی کو اپنے بچے عزیز تھے۔ آج بھی، آج کی کربلا کے اندر، آج کے شمر کے سامنے، آج کے عبید اللہ کے سامنے، عزادار اس حسین کے وارث کا نام ہے جو اپنے بچوں کو داؤں پہ لگا کر آج کے شمر کو للکار سکے۔ جب حسین کے بچے دین سے زیادہ قیمتی حسین نے نہیں سمجھے، تو آج میں دین کا پیغام پہنچانے کی خاطر وہ پیغام نہ پہنچ پائے اور میں اپنی اولاد بچا لوں، میں اپنی زندگی بچا لوں، کہ جس زندگی کی قیمت حسین کے پاؤں میں پڑی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، وہ 4 دن کی زندگی زیادہ گزارنے کی خاطر میں حسین کے پیغام کو موڑ توڑ کے بیان کروں تاکہ پبلک خوش ہو جائے۔ اس عزاداری کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک 40 سال میں حسین کے 40 قول بھی یاد نہیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، آج یہاں پر ہی میں مومنین کو دیکھ رہا ہوں، اپنے بچوں سمیت فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس عزادارہ نے، سید الشہداء نے عقیدت دکھائی ہے، لیکن اگر ممبر سے حق ادا نہیں ہوا، ممبر حسینی سے پیغام حسینی نہیں پہنچا، تو یہ 40 قول کون یاد کرائے گا؟ اس لیے بہت بافضیلت ہے وہ بانیان مجلس، وہ بانیان عزاداری جن کو یہ حسینی شعور ہے کہ ہمیں اپنی حیثیت اور اپنے مقام کو استعمال کرتے ہوئے کسے ممبر تک پہنچانا ہے، اور سید الشہداء کی نظر میں قیمتی ہیں وہ مجالس عزا و نوحہ خوانی کرنے والے جو ممبر حسینی سے پیغام حسینی کا اہتمام کرے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ سب سے بڑا طبقہ سید الشہداء کے سامنے جنہوں نے مذمت کی لیکن مزاحمت نہیں کی، یہ دو ہی طبقے کوفہ جو سید الشہداء سے ہمدردیاں رکھتا تھا، اس کی تقسیم 2 حصوں میں سے تھی، جنہوں نے مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ مزاحمت کرنے کا بھی ارادہ کیا، وہ سید الشہداء کے کاروان کے اندر آ گئے، اور یہ 72 شہداء کا کاروان، یا جس کی روایات کے اندر 150 تک تعداد بتائی جاتی ہے، خواتین بشمول، خواتین اور بچوں کے، یہ وہ کاروان تھا جو مزاحمت بھی کر رہا تھا، جو لشکر کے اندر شامل ہو کے عزاداری کر رہا تھا۔ بس سید الشہداء کو 2 قسم کے عزاداروں کا سامنا تھا، سید الشہداء کے قیام کے اندر آ کے عزاداری کرنے والے، اور سید الشہداء کے قیام کا تماشا دیکھ کر باہر گریہ کرنے والے عزادار۔ دو قسم کے عزادار درد مند جو سید الشہداء سے ہمدردیاں بھی رکھتے تھے, سید الشہداء کو اس قیام سے روکتے بھی تھے اور اپنے ارادوں کو سید الشہداء کے اوپر مسلط کرنا چاہتے تھے. لیکن سید الشہداء کے فرامین, سید الشہداء کے ارادے, سید الشہداء کے ان عالی مقاصد کے لیے حسینی طرز زندگی و دستور حسینیت پر زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور یہ جملہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حسین مرنا بعد میں سکھاتا ہے, جینا پہلے سکھاتا ہے. جینا پہلے سکھاتا ہے. بس یہ مزاحمت کرنے والی زندگی ہم اپنی زندگی کے بہت عادی مسائل میں دیکھیں. آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں بالکل ایسی, مثلاً شادی بیاہ کے مسائل جب آتے ہیں, آپ دیکھیں کہ گھر کے بڑوں کو بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے, خاندان کے افراد کو بھی معلوم ہوتی ہے. مثلاً ایک مکس گیدرنگ کا ہی معاملہ آپ لے لیں, کتنی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقط اس لیے چونکہ میرے بھائی کی شادی ہے, چونکہ میرے کزن کی شادی ہے, چونکہ بالکل خالہ کے گھر شادی ہے, میں کس منہ سے منع کروں کہ میں مکس گیدرنگ میں نہیں جا سکتا. جبکہ اس عزادار کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ جس طرح کا ماحول محرم نا محرم بال کھلے خواتین نا محرموں کے درمیان موجود ہیں, اس عزادار کو اچھی طرح معلوم ہے کسی صورت بھی اس خوشی میں وقت کا امام نہیں آئے گا. معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے. لیکن آیا یہ عزادار اس خوشی میں شرکت کرنے یا نہ کرنے میں وقت کے امام کی خوشی کا زیادہ خیال کرتا ہے یا اپنے خالہ کی خوشی کا زیادہ خیال کرتا ہے, اپنی پھوپھی کی خوشی کا خیال کرتا ہے؟ یہاں سے پتہ ہوتا ہے کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر جب حدود الہی پامال کی جا رہی ہوتی ہے, اگر ہم نے یہاں پر مزاحمت نہیں دکھائی تو آہستہ آہستہ غیر قرآنی, غیر اسلامی, غیر شرعی زندگی گزارنے کی عادت پڑ جائے گی چھوٹی چھوٹی توجیہات کی وجہ سے. اب فوراً آپ کو کوفہ لے کے چلتا ہوں. کوفے میں سید الشہداء کے قیام میں اکثر کوفی اس لیے شامل نہیں ہوئے کہ میرے خالو اس کاروان میں شامل نہیں ہے, میرے پھپھا اس کاروان میں شامل نہیں ہے, قبیلے کا سردار حسین کا ساتھ نہیں دے رہا, قبیلے کے اکثر افراد اس کاروان میں شامل نہیں ہیں, بس میں شامل نہیں ہوں گا. اب دیکھ رہے ہیں یہ مزاج وہاں پر بھی موجود ہے. بس دین نے یہ معیار نہیں دیا کہ قبیلے کے بزرگ کیا کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ہمارے حتی رشتہ کہیں پر ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ تین تین سال چار چار سال شادیوں میں تاخیر, کس وجہ سے؟ ابھی لڑکی والے جہیز جمع کر رہے ہیں. اب یہ خود, یہ ماں, یہ باپ, جو لڑکی کی ماں ہے, لڑکے کا باپ ہے, اس نے کتنے آنسو بہائے ہیں سید الشہداء کے غم کے اندر. لیکن جہیز مانگنے میں اس نے کتنا دستور حسینی کا خیال رکھا ہے؟ جہیز مانگتے وقت اس کی حسینیت کا درجہ کہاں پر ہے؟ جہیز لیتے وقت اس نے کتنا کربلا و عاشورہ کو اپنے مد نظر رکھا کہ میں ماتم کرنے والا عزادار ہوں, مجھے زیب نہیں دیتا, اتنی سادگی سے کرنے والے حسین کا ماتمدار ہوں, اور جب میری شادی کی باری آتی ہے تو میں کتنی بڑی لسٹ پیش کرتا ہوں. اس نے کبھی یہ سوچا کہ کل کو جب حسین کو سامنے منہ دکھاؤں گا تو وہ پوچھیں گے ماتم حسین کا کیا تھا, شادی کس طرز پہ کی تھی؟ آپ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل. اسی لیے موضوع حسینی طرز زندگی ہے جو حسینی طرز شہادت تک لے کر جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی بات, یہاں سے اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کیا, اپنے لباس کا انتخاب, اپنے خانوادے کا انتخاب, اپنے ہم سفر کا انتخاب, اپنے دوست کا انتخاب, اپنے پیشے کا انتخاب, اپنی تعلیم کا انتخاب, اسی محلے کی بات کروں, آپ مجھے کوئی پانچ جوان اسی محلے کے, کوئی پانچ جوان ایسے دکھا سکتے ہیں جن کی زندگی میں جب تعلیمی سفر طے کرنے کا موقع آیا کہ میں کون سا مضمون اختیار کروں؟ مثالیں روزمرہ کی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے حسینی زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے. آپ نے آج تک کسی جوان کو دیکھا چونکہ میں عزادار ہوں، چونکہ میں حسینی ہوں، میں اپنا تعلیمی مضمون صرف مستقبل میں ملنے والی جاب کی بنیاد پر انتخاب نہیں کر سکتا کہ میں یہ دیکھوں کہ کس فیلڈ میں آخر میں روٹیاں زیادہ ہیں، سیلری زیادہ ہے، اور میں انتخاب کر لوں میں تو ڈاکٹر بنوں گا، میں تو مثلاً انجینئر بنوں گا، میں مثلاً میڈیا سائنسز کے اندر جاؤں گا، میں مثلاً اکنامکس کے اندر جاؤں گا، میں مثلاً فزیشین بنوں گا، میں مثلاً پائلٹ بنوں گا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی کیریئر گائیڈنس کے پروگرامز ہوتے ہیں، شاید آپ کے محلے میں بھی ہوا ہو، یہاں پر بھی کسی نے رکھا ہو، میں دینی اسلامی تنظیموں کی جانب سے جو کیے ہوئے منعقد کیے ہوئے پروگرامز ہوتے ہیں ان کی آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں، کسی نے یہ بتایا کہ تم ایک لمحے کے لیے سوچو، تمہیں جاب بھی کرنی ہے اور وقت کے امام کے منتظر بھی ہو؟ تم نے یہ کبھی سوچا کہ میں ایسے شعبے کا انتخاب کروں جس شعبے میں جانے سے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل ہو جائے؟ تم نے کبھی یہ انتخاب کرتے ہوئے یہ سوچا ٹھیک ہے میں اس سے کسب حلال بھی کماؤں گا، یہ میرا دینی و شرعی حق ہے، فضیلت بھی ہے، ثواب بھی ہے، مستحب بھی ہے، لیکن کبھی کسی نے ماتمدار نے یہ سوچا میں حسینی ہوں، میں اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں بھی کربلا و عاشورہ کو فراموش نہیں کر سکتا، پھر میں ایسی تعلیم حاصل کر سکتا ہوں جس تعلیم کا فائدہ ذرہ برابر بھی زمانے کے حسین کو نہ ہو، زمانے کی امامت کو نہ ہو، زمانے کی ولایت کو نہ ہو، لیکن میں نے یہ کام کیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا، صرف یہ دیکھا کہ اس تعلیم سے مجھے کتنا فائدہ ہے، اس جاب سے مجھے کتنا فائدہ ہے، اس رشتے سے مجھے کتنا فائدہ ہے۔ کیا میں نے اپنا ہم سفر انتخاب کرتے ہوئے یہ سوچا کہ یہ جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یا ایک لڑکی ہوتے ہوئے اس جس لڑکے سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا انتخاب اس وجہ سے ہے کہ اگر آج حسین ابن علی آج موجود ہوتے تو اس رشتے پہ سب سے زیادہ راضی ہوتے۔ اسے کہتے ہیں حسینی طرز زندگی پر اپنی زندگی کے فیصلے کرنے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ ہمیں مختلف جابز ملتی ہیں، مختلف اپورچونیٹیز ملتی ہیں، کسی کو انٹر کرنے کے بعد، کسی کو بیچلرز کرنے کے بعد، کسی کو ماسٹرز کرنے کے بعد، لیکن جو بھی پیشہ ہم انتخاب کرتے ہیں، آپ کسی جوان سے بھی پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ تم نے یہ پیشہ جو انتخاب کیا ہے اس میں عاشورہ، کربلا، امامت، سید الشہداء، وہ درد تمہارے ذہن میں رہا؟ وہ اتنی قربانی، تاریخ کی بے مثال قربانی، تم نے اپنی زندگی کے کس فیصلے میں سید الشہداء کو یاد رکھا؟ اسے کہتے ہیں کہ سید الشہداء کے قیام سے باہر زندگی گزار کے سید الشہداء پر آنسو بہانا۔ ہم نے کتنا آسان کام اپنے ذمے لے لیا، آنسو بہانا بہت آسان کام تھا۔ یہی خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سید الشہداء کے مکہ میں بھی سید الشہداء کے در پہ تھے کہ سید الشہداء کو اس قیام سے روکے، ہمدردی رکھتے تھے، سید الشہداء سے بہت ہمدردی رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی تاریخ میں معروف ہے کہ یزید معاویہ کے جانے کے بعد یہ خود بھی حکومت اور مسند اقتدار پر آنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ سید الشہداء کی شخصیت اس قدر بارز، اس قدر واضح تھی کہ سید الشہداء کے سامنے کوئی اظہار وجود نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا کردار یزیدیت کے مقابل میں یہ تھا کہ انہوں نے یزید کی بیعت بھی نہیں کی، لیکن یزید کے خلاف مزاحمت بھی نہیں کی۔ سید الشہداء کو روکتے رہے کہ آپ یزیدیت کے خلاف کسی بھی تحریک کا نہ حصہ بنے نہ تحریک شروع کریں۔ مکے میں بھی سید الشہداء کو روکا، سید الشہداء نے ان سے کلام بھی کیا، یہ اسی چار مہینے کے اندر سید الشہداء کا یہ کلام ہے۔ سید الشہداء نے کہا، اے عبداللہ ابن عمر، خلیفہ دوم کے بیٹے، بہت پاکیزہ شخصیت، بہت عبادت گزار شخصیت، بہت دعائیں کرنے والی شخصیت، یہ ہوتی ہے نا، آپ نے علماء میں دیکھا ہوگا مختلف مزاج ہیں، کچھ ہوتے ہیں عبادت، مصلی، نماز، دعائیں، مناجات، زیادہ تر ان سے لوگ ان سے استخارے بھی نکلواتے ہیں، ان سے اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ بھی پھرواتے ہیں ان کی پاکیزگی کی وجہ سے۔ اور ان کے بارے میں حتیٰ خلیفہ دوم کے زمانے میں بھی یہ معروف تھا کہ خود خلیفہ دوم سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے بعد اپنے اس بچے کو اپنی حکومت دے کے جا سکتے ہیں، تو یہ جملے خود خلیفہ دوم کے ہیں، کہ نہیں میں عبداللہ کو نہیں دوں گا. ان کے جملے کے انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ کا اس لیے نہیں دوں گا کہ ہو سکتا ہے یہ مملکت قوم امت کے مسائل سے اس لیے بے خبر ہو جائیں چونکہ یہ نماز روزہ مناجات دعاؤں میں اتنا مصروف رہتے ہیں شاید سیاست کے اندر حق ادا نہ کر سکیں. جملے ان کے بارے میں ملتے ہیں. بہت پاکیزہ شخصیت سید الشہداء نے ان سے سوال کیا, اے عبداللہ ابن عمر, تم جو مجھے روک رہے ہو کیا تم کوئی دلیل رکھتے ہو اس بارے میں جس قیام یزیدی حاکم اور ظالم حاکم کے خلاف جو میں تمہیں بلا رہا ہوں, یہ تحریک چلا رہا ہوں اور شہادت تک اس تحریک کو جاری رکھوں گا, کیا تم مجھے ثابت کر سکتے ہو کہ میں خطا پر ہوں؟ آیا کہیں پر کوئی خطا مجھ سے سرزد ہو رہی ہے؟ کیا تم کوئی دلیل رکھتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا, نہیں, میں کوئی دلیل نہیں رکھتا, میں جانتا ہوں کہ آپ خطا پر نہیں ہیں, لیکن اس راستے پر خطرہ ضرور ہے. خطا تو نہیں ہے لیکن خطرہ ضرور ہے. پس حسین ابن علی کے سامنے جو دو راہ آیا تھا وہ خطر اور خطا کا راستہ تھا, لیکن حسین نام ہے اس شخصیت کا کہ اگر اس کی راہ کے اندر ایسا دو راہ آ جائے کہ ایک راستے پر خطائیں ہوں اور دوسرے راستے پر خطرے ہو, تو حسین اپنی اولاد سمیت خطروں کو مول لے لیتا ہے اور اہل خطا کو چھوڑ دیتا ہے. یہ کربلا و عاشورہ کا درس ہے. جب بھی تمہارے زمانے میں دو راستے آ جائیں اور ان راستے میں ظالم کی حمایت, شرعی حدود کو پامال کرنا, تمہاری زندگی کے چھوٹے شادی بیاہ تعلیمی مسائل سے لے کر حکومت اسلامی اور ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا, جب اس دو راہے پر آ جاؤ اور تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں اس مکس گیدرنگ میں بیٹھا رہا, اگر میں نے یہ تعلیمی سفر جاری رکھا, اگر میں اس پیشے کے منسلک رہا, تو میں حسین کے کسی کام کا نہیں رہوں گا, تو تیرا یہ پیشہ جاری رکھنا خطا ہے, تیرا یہ تعلیم جاری رکھنا خطا ہے, تیرا ایسے خانوادوں سے تعلق خطا ہے, تیرا ایسے رشتے کرنا خطا ہے, تیرا ایسے روابط بنانا خطا ہے, اور حسین کی طرح انکار کر کے خطروں کو مول لینا حسینیت ہے. حسین کی زندگی کے اوپر کتنے لوگوں سے حسین نے بگاڑی ہے. ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ خاندان والے ناراض ہو جائیں گے, فلاں پھپھی ناراض ہو جائیں گے, فلاں خالہ ناراض ہو جائیں گے. سید الشہداء سے اصحاب پیغمبر ناراض ہو گئے. سید الشہداء کے لشکر میں علی کی امامت قبول کرنے والے نہیں آئے. سید الشہداء کی مذمت بھی کی. کتنے ایسے لوگوں نے جو مکے کے پاکیزہ ترین افراد تھے, مکہ کے علماء سے سید الشہداء نے 59 ہجری میں ایک خطاب کیا ہے. ایک اس حج پہ آئے تھے اور ایک سال پہلے بھی منا کے مقام پہ علماء کو جمع کیا, اور علماء کو جمع کر کے سید الشہداء نے علماء سے ایک خطاب کیا. خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, کہا, اے علماء اسلام, آپ کو معلوم ہے یہ سید الشہداء کے جملے, علماء سے خطاب کر رہے ہیں, منا کا موقع ہے, حج کے ایام ہیں, کہہ رہے ہیں اے علماء اسلام, کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے پاس لوگ تمہارا کتنا احترام کرتے ہیں, کتنے لوگ جب تم چلتے ہو تو تمہیں آگے چلاتے ہیں خود پیچھے چلتے ہیں, اے عالم دین, کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کیوں اپنے بچوں سے تمہارا احترام کرواتے ہیں؟ سید الشہداء نے کہا, کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تم کو خود پر مقدم رکھتے ہیں؟ یہ عام مسلمان, یہ سارا احترام تم نے کہاں سے لیا ہے؟ سید الشہداء نے کہا, تم نے یہ سارا احترام اس لیے لیا ہے چونکہ تم دین کے ترجمان ہو, چونکہ تم حق اور دین کے بیان کرنے والے ہو, اس مقام پر ہونے کی وجہ سے لوگ تمہارا احترام کرتے. درود بھیجو محمد و آل محمد. سید الشہداء نے کہا کہ لیکن تم نے یہ سارا احترام, یہ ساری عزت دین سے لی ہے, لیکن تم نے حق بیان کرنے میں کوتاہی کی ہے. مکہ کے اندر علماء دین سے خطاب کر رہے ہیں. کربلا و عاشورہ کے ماجرے سے ایک سال پہلے کہہ رہے لیکن تم نے حق بیان کرنے میں کوتاہی کی ہے. احترام سارا دین سے لیا گیا لیکن تم نے کوتاہی کی ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہیں معلوم تھا اگر یہ حق بیان کیا تو خطروں میں پڑ جاؤ گے. ایسے خطرے تمہیں لاحق ہو جائیں گے, پبلک تمہاری مجلس سے چلی جائے گی, لوگ تمہارا احترام کرنا چھوڑ دیں گے, لوگ تمہاری حیثیت کے قائل نہیں ہوں گے. تو جب تمہارے سامنے یہ دوراہا آیا کہ اگر میں نے حق بیان کیا, آخر میں بتایا بھی سید الشہدا نے کہا کہ تم نے سب سے زیادہ کوتاہی آئمہ دین کے بارے میں کی ہے, امامت اور ولایت کے بارے میں, اور کہا کہ جس کے بارے میں تم جانتے ہو کہ علماء امور مملکت چلانے میں سب سے زیادہ شائستہ ہیں, تم بھی جانتے ہو. امامت اور ولایت اور ریاست کی زمام اپنی ہاتھوں میں لینے کے بارے میں سب سے زیادہ شائستہ طبقہ علماء کا ہے, لیکن تم نے امور مملکت, آپ دیکھیں کتنے علماء سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں, کتنے علماء اپنے سامنے موجود 10 افراد 20 افراد یا 200 افراد جہاں کہیں بھی ان کو فرصت ملتی ہے, اور اس کا بہترین نمونہ نماز جمعہ ہے جہاں سے آپ فوراً پہچان لیں گے کہ سید الشہدا جن علماء کی طرز زندگی کے بارے میں ناراض ہیں, نالک ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنے خطے کے مسائل, اپنی مملکت کے مسائل, اپنی قوم کے مسائل لوگوں کو نہیں بتاتے, تم سیاست کے بارے میں بات نہیں کرتے. آپ دیکھیں کتنے نماز جمعہ ایسے ہیں جس نماز جمعہ کے اندر خطیب جمعہ دنیا کی سیاست, پاکستان کی سیاست, خطے کی سیاست خلاصہ کر کے مومنین کی خدمت میں, ایک ہفتے کے اندر ہونے والے مسائل خلاصہ کر کے مومنین کی خدمت میں پیش کرے اور ان کو بتائے کہ تمہارا دین اس قدر سیاسی ہے, اس قدر حکومتی ہے کہ تمہارے ہر امام کو, تمام آئمہ کو زمانے کے سیاسی حاکموں نے یا زہر دے کر یا تلوار کے ذریعے سے شہید کیا. اس سے زیادہ کوئی دلیل ہو سکتی ہے کسی دین کے سیاسی ہونے کی کہ جس کی امامت کے پرچم کو تھامے ہوئے آئمہ کو فقط زمانے کے سیاسی حاکموں نے نشانہ بنایا, کیونکہ ان کا سب سے بڑا قیام زمانے کے حاکموں کے سامنے تھا. بس یہ درد حسینی ہے, یہ وہ حقیقی عزاداری ہے جو ہمیں اس ظاہری عزاداری کے مرحلے سے نکال کر, مذمتی عزاداری کے مرحلے سے نکال کر, نہ 61 ہجری کے یزید کے خلاف, 1440 ہجری کے یزید کے خلاف قیام کرنے کے لیے آمادہ کرے. یہ وہ درد حسینی ہے. حسین نے اپنے زمانے کے یزید کے خلاف قیام کیا. مرد آباد فرعون کہنا حسین کے لیے آسان تھا, مرد آباد نمرود کہنا حسین کے لیے آسان تھا, مرد آباد شداد کہنا حسین کے لیے آسان تھا, مرد آباد ابو لہب کہنا حسین کے لیے آسان تھا, مرد آباد ابو جہل کہنا حسین کے لیے آسان تھا. بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے لیے مرد آباد یزید کہنا آسان ہے, لیکن حسین و انصار حسین کو جو قول خطروں میں ڈالتا ہے وہ اپنے زمانے کے یزید کو مرد آباد یزید کہنا مشکل تھا, جیسے آج ممبر پہ بیٹھ کے مرد آباد امریکہ کہنا مشکل ہے, مرد آباد اسرائیل کہنا مشکل ہے, مرد آباد آل سعود کہنا مشکل ہے, مرد آباد صہیونیت کہنا مشکل ہے. حسین نے اپنے زمانے کے یزید کے خلاف قیام کر کے عزادار حسین, وارث حسین کو یہ بتا دیا کہ فقط یزید کے خلاف مرد آباد کہہ کر فارغ العزہ نہیں ہو جانا, دیکھنا تمہارے زمانے کا شمر کون گئے, تمہارے زمانے کا عبید اللہ کون گئے, تمہارے زمانے کا عمر سعد کون گئے. اپنے زمانے کے شمر کو مرد آباد کہہ کے عزاداری کرنا, یہ حسینی طرز عزاداری ہے. یہ خطاؤں سے ہٹا کر خطروں میں ڈالنے کا نام ہے. بس حسین کے لشکر میں جو شامل تھے وہ انہی خطروں کے اندر آنے والے تھے. کوئی کوفہ سے اٹھ کے آ گیا, حسین کو معلوم تھا کون کون خطاؤں کو خیر آباد کہہ کر خطروں کو مول لیں گے. ان میں سے حسین کا ایک دوست, حسین کا حبیب, جو نام میں بھی حبیب تھا اور کام میں بھی حبیب تھا, حسین کے قافلے والے کہہ رکھے ہیں سید الشہداء نے جب مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا اور پھر کوفہ سے اپنے سفر کو کربلا کی جانب تبدیل کیا تو حبیب کو یہ خط لکھا اور خط میں کیا کہا؟ انصار حسینی نے کہا بھی کہ یہ اس وقت آپ عین اس موقع پر جب ہم آپ کربلا کی جانب جا رہے ہیں آپ کس کو خط لکھ رہے ہیں؟ مولا آپ کوفے سے کوئی نہیں آئے گا، مولا کوفہ بے وفا ہو گیا ہے، کوفہ نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لی ہیں، مولا اس عالم میں غربت میں کسے بلا رہے ہیں؟ حسین نے کہا اے میرے انصاروں، اے میرے ناصروں، جسے میں بلا رہا ہوں وہ ضرور آئے گا، مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا، میں بچپن سے جانتا ہوں۔ یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، حسین نے حبیب کو ایک زندگی نہیں دی، حسین نے حبیب کو دو زندگیاں دی ہیں، ایک زندگی حسین نے بچپن میں دی ہے اور ایک زندگی حبیب کو بڑھاپے میں دی ہے۔ بڑھاپے میں تو ایسا زندہ کیا کہ جس کے بعد حبیب کی موت کا امکان ختم ہو گیا۔ حسین نے کہا جس کو میں بلا رہا ہوں وہ ضرور آئے گا، ایک قاصد روانہ کیا جا کے کوفہ میں، جا کے یہ خط بس حبیب تک پہنچا دینا۔ کوفے کے حالات پر آشوب ہیں، حسین نے خط حبیب کو بھیجا، قاصد درے خانہ حبیب پر پہنچ کے خط حبیب کے حوالے کیا، حبیب اندر آ گیا، دروازے کو بند کیا، حسین کا خط کھول کے اپنی زوجہ کے سامنے پڑھنا شروع کیا۔ جتنا خط پڑھتے جاتے تھے حبیب کے آنسو زار و قطار ٹپکتے جاتے تھے۔ زوجہ نے سوال کر دیا، ارے یہ کیسا خط ہے کہ حبیب تجھے رلا دیا جس خط نے؟ کہا اے میری زوجہ یہ میرے مولا حسین کا خط ہے۔ زوجہ حبیب نے کہا ارے اے حبیب یہ تو مرحبا کا مقام ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ حسین نے حبیب کو خط لکھا ہے، ارے فرزند زہرا نے ہمیں خط لکھا ہے، اس خط کو چوم، اس خط کو سینے سے لگا۔ حبیب نے کہا اگر تجھے معلوم ہو جاتا نا کہ اس خط کے اندر حسین نے لکھا کیا ہے تو پھر تیرے بھی آنسو نکلنا شروع ہو جاتے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا عالم غربت میں حسین نے حبیب کو نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کہا اے حبیب میں فاطمہ کی بیٹیوں کو لے کر کوفہ آ رہا تھا اور اب کوفہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، اور اب میں کوفہ سے منحرف ہو گیا ہوں اور اب کہیں اور جا رہا ہوں، اگر ہو سکے تو حسین کے لشکر میں آ جاؤ، حبیب حسین کو تمہاری نصرت کی ضرورت ہے۔ زوجہ نے کہا حبیب اب اتنا خط پڑھ کے کیا سوچنا ہے، اب کیا ارادہ ہے؟ کہا حبیب نے میں کل قبیلے والوں سے مشورہ کروں گا اور کل فیصلہ کروں گا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ ارے زوجہ حبیب نے کہا ارے حبیب تو میرا حبیب نہیں ہے، ارے حبیب تیرے یہ کیا جملے ہیں، ارے تو حسین کا دوست تھا، جس حبیب کو میں جانتی ہوں اس حبیب کے یہ جملے نہیں ہیں۔ حبیب نے کہا بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا، بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے جانے پر تو کتنا راضی ہے۔ اب میں مطمئن ہو گیا، اب میں مطمئن ہو گیا، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں حسین کی نصرت کے لیے۔ اپنے غلام کو کہا میری تلوار، میرا زرہ، میرا گھوڑا لے کر کوفے کے بارڈر کے اوپر، حدود کے اوپر روانہ کیا تاکہ مخفی انداز سے کوفے سے باہر جا کے حسین کی نصرت کرے۔ جو غلام درے کوفہ تک پہنچا، حسین کا گھوڑا لیا، زرہ لی، تلوار لی، اور حبیب کوفے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے خارج کوفہ تک پہنچ رہے تھے کہ حبیب کو تاخیر ہو گئی۔ اس غلام نے، غلام حبیب نے گھوڑے کے کانوں میں کہا تو ہے تو میرے مولا کا سوار، لیکن شاید حبیب کا ارادہ بدل گیا ہے، یا شاید عبید اللہ کے کارندوں نے حبیب کو پکڑ دیا ہے۔ ارے اس خط کو میں نے سنا تھا، حسین بہت مظلوم ہے، حسین غریب الوطن ہے، حسین بہت تنگ آ گئے، میں جرأت تو نہیں کر سکتا اپنے آقا کے گھوڑے پہ سوار ہونے کی، لیکن میں چاہتا ہوں اے گھوڑے مجھے حسین تک لے چل۔ اگر حبیب نصرت کو نہیں پہنچا تو غلام حبیب جائے گا۔ ارے یہ بات حبیب نے اپنے کانوں سے سنی، کہا اے مولا حسین، ایسی کیا غربت آ گئی کہ غلاموں کو رحم کا آنا شروع ہو گیا۔ ارے غلام کہیں سننا تھا، کہا اے غلام سوار ہو، حسین کی نصرت کے لیے گئے، حسین کی نصرت کے لیے۔ حبیب نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی، کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، لشکر کا معلوم کیا کہاں پر ہے۔ اب یہاں پر حسین کے لشکر میں عجیب انتظار ہے، حسین آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی ٹھہرتے ہیں کبھی زین سے زمین پر آتے ہیں۔ انصار نے کہا مولا ہم نے کہا تھا کوفے سے کوئی نہیں آئے گا، مولا نے پھر دہرایا جسے میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا۔ ارے تھوڑی ہی دیر بعد لشکر کے پیچھے سے ایک گھوڑ سوار گھوڑے کو بھگاتا ہوا لشکر حسینی کی جانب آتا گئے۔ حسین نے کہا یہی کاروان ڈال دو، حبیب کو بلایا تھا حبیب آ گیا۔ ارے حسین جا رکھے گئے، اپنے گھوڑے کو حسین نے حبیب کی جانب روانہ کیا، حبیب حسین کی جانب آ رکھے گئے۔ ارے حبیب نے جب یہ منظر دیکھا کہ میرا مولا میرا آقا میرے استقبال کے لیے آ رکھا گئے، حبیب نے ایک بار زین سے زمین پر اپنے آپ کو گرایا۔ وہ محمل میں زینب نے انصار حسینی سے پوچھا ارے یہ کون آ رکھا گئے کہ جس کے استقبال کے لیے بھیا چلے گئے۔ کہا حسین کا دوست ہے حبیب ابن مظاہر نام کے۔ زینب نے کہا ارے جا کے حبیب کو زینب کا سلام دینا۔ کہا سلام ہو اے حبیب، اس عالم غربت میں مدد کر کے کرنے کے لیے آنے والے۔ لعنت اللہ کے علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔